والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بِرَادِّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2017 کے ڈے 17 یعنی 17ویں دن کا آغاز کریں گے اور آج کا ہمارا ہدف سورۃ نحل آیت 70 سے شروع کریں گے. پیچھے ہم نے شہد کی مکھی کی بات پڑھی. یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا واقعی ہم بھی انسانیت کو کچھ دے رہے ہیں. اور محاسبے کی چند باتوں کے بعد اگلی آیت پہ چلتے ہیں. مکھی کیا لیتی ہے اور کیا دیتی ہے اس کے مقابلے میں میں اللہ تعالیٰ سے کیا لیتی ہوں اور انسانیت کو کیا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے محاسبے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی گیپ ہی نہیں ہے. آپ لکھ لیجئے 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال. پیدائش اور موت کے بیچ میں یہ ایک وقفہ ہی ہے جس کو لوگ زندگی کہتے ہیں. اور اسی وقفے کا صحیح استعمال کرنے والے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں پا جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں کر دے. اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. کہہ لیجئے کہ ارذل عمر کیا ہے؟ کہ انسان جیتا تو ہے لیکن جینے کا لطف ختم ہو جاتا ہے. کبھی آپ سوچیں کہ ہم جن لوگوں کی موت پہ روتے ہیں اگر وہ آج تک ہمارے پاس ہوتے تو کیا وہ ہمارے لیے کوئی بہت قابل رشک یا قابل خوشی ہستیاں ہوتی؟ سوکھ کے کانٹا ہو چکے ہوتے ان کو اٹھا اٹھا کے پھرتے, ان کی گندگی صاف کرتے, ان کو سسکتے ہوئے دیکھتے, صرف ایک چمچ سوپ پینے کے لیے وہ تڑپ رہے ہوتے. یہ تو اللہ نے انسان پہ بہت فضل کیا کہ اس کو اتنا مجبور نہ کیا کہ جو سارے دنیا بھر میں محبت کرنے والے, ساری زندگی محبتیں دینے والے, وہ بعد میں کہیں انسان کی شکل نہ دیکھیں. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ شرک کی بہت خوبصورت بےخونی ہے کہ تم تو اپنے بینک اکاؤنٹ کو آدھا اپنے اور آدھا اپنے ملازم کے نام پہ نہیں کرتے, تو اللہ کے بارے میں کیوں ایسی باتیں کرتے ہو کہ فلاں اختیار فلاں کو دے دیا اور فلاں خزانہ فلاں سے اور فلاں دولت فلاں سے ملے گی. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہاں آپ دیکھیے نعمتوں میں خوبصورت نعمر پوتے اور پوتے کے ساتھ آپ نواسے بھی لکھ سکتے ہیں. کتنا اللہ کی قدرت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کی زندگی میں پہلے آپ تنہا ہوتے ہیں, پھر آپ کی شادی ہوتی ہے, آپ دو ہو جاتے ہیں, پھر آپ کی گود میں اللہ تعالیٰ ایک معصوم سا بچہ ڈال دیتا ہے, پھر وقت کے ساتھ آپ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ اپنے بچوں کو بھی انجوائے نہیں کر پاتے. انسان کی زندگی کا پرائم ٹائم 20 سے لے کر 40 سال کے بیچ کا ہوتا ہے جس میں شادی بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ وہ سب خواب جو دیکھے ہوتے ہیں وہ ملیا میٹ ہوتے دکھتے ہیں اور ہوش کب آتی ہے جب اولاد کا قد آپ کے قد کے برابر ہو جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کبھی ہمیں قرآن پہلے ملا ہوتا تو ہم ان کی اچھی اصلاح کرتے، کسی نے ہمیں بتایا ہوتا تو ہم بھی بتاتے، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، ایک موقع چلا گیا، اب پوتوں نواسوں پہ محنت کر لو. ہر اس ساتھی کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنے کی تکلیف دل میں محسوس کرے، یا اس بات کی حسرت ہے کہ بچوں کو ٹھیک نہیں پالا، ان کی ایٹنگ ہیبٹ اچھی نہیں رکھی، ان کی سلیپنگ ہیبٹ نہیں رکھی، ان کو شروع سے ہی اللہ کی وہ محبت نہیں دی، تو یہ کام آج اپنے پوتوں اور نواسوں پہ شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے ایک نسل کی کمی دوسری نسل سے انشاءاللہ پوری ہوگی. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ جواب دے، نہیں برابر. الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. یہ ساری مثالیں جس وقت چل رہی ہیں نا، یہ توحید اور شرک کے فرق کو بیان کر رہی ہیں کہ جب اللہ کے ساتھ تم کسی اور دوسرے کو شریک کر ہی نہیں پاتے تو پھر اللہ کو اس کا حق دو. ایک اور مثال، اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام مجھ سے بننا آئے، یعنی دیوانہ سا، بھولا سا، سیدھا سا کوئی ملازم ہے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ بالکل بھی یکساں نہیں. تو پھر اللہ سے مانگنے والا اور غیر اللہ پہ نظریں لگانے والا کبھی برابر نہیں ہے. اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے. قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک چپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. کیا پتا ہماری موت اتنی ہی قریب ہو، پلک چپکنے میں اگر ہم زمین پہ کھڑے ہیں لیکن اس کے بعد ہم لٹا دیے جائیں، تو آپ بتائیے کہ جب قیامت اتنی قریب ہے، موت اتنی قریب ہے، تو پھر ہر وقت اس کی تیاری کرنی ہے. یہ اصل میں پیغام نایات کا. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. ذرا سے اس پہ غور کیجئے. جس کو آج بہت مان ہے، مجھے سب آتا ہے، مجھے سب پتہ ہے، مجھے بڑی عقل ہے، مجھے جینا بھی آتا ہے، مجھے گھر بھی چلانا آتا ہے، مجھے بچے بھی چلانے آتے ہیں، رشتے کیسے نبھاتے ہیں سب آتا ہے، وہ ذرا سے اس آیت پہ غور کرے. اپنی پیدائش کا وہ دن کہ جب کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے، پیٹ میں درد ہے ماں کو بتا نہیں سکتے، آپ کو مجھے اس بے بسی سے نکال کر اللہ نے آج کچھ دیا. تو کبھی بندہ اپنی کسی خوبی پہ، کسی صلاحیت پہ مان نہ کرے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. یہ آنکھیں کان تو دیکھ ہی لیجئے، دل کی بات ہے. ہم کیا سوچتے ہیں؟ سوچنے کا کام دماغ کرتا ہے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں، دماغ نہیں. وہ تو بیچارہ محکوم ہے، کس کا؟ وہ تو محتاج ہے، کس کا؟ دل کا. ہمارا دل جو چاہتا ہے نا، ہم ویسے ہی سوچتے ہیں. کسی انسان کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ جو ہمارا دل اس کو کہتا ہے. آپ دیکھیں جو اچھا لگتا ہے نا، اس کے لیے دماغ میں اچھی اچھی سوچیں آتی ہیں، جو برا لگتا ہے اس کی اچھی باتیں بھی بری لگتی ہیں. تو یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ کسی کے بارے میں ٹھیک ہو جائے، تو اپنا دل اس کے بارے میں ٹھیک کر لیں. بس سیدھی سی بات ہے. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی اڑتے جہاز پہ نظر پڑے تو مجھے یاد یاد آ جاتی ہے یہ بھی، اور سورت ملک کی آیت بھی، کون ہے جو ان کو فضاؤں میں تھامے ہوئے؟ منو ٹنو وزن لے کر جہاز اوپر جاتا ہے اور کھڑا نہیں رہ سکتا، چلتا ہی جاتا ہے. کس نے سکھایا؟ یہ ایک معصوم سے پرندے سے سیکھا لوگوں نے کہ تم فضاؤں میں اڑ سکتے ہو. اس میں بہت سی نشانی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرندوں کے اڑنے میں میرے آپ کے لیے کیا نشانی ہے؟ آپ دیکھیے کہ اڑتا کون ہے؟ جو ہلکے وزن کا ہوتا ہے. پرندوں کے اڑنے میں ایک بہت بڑی حکمت ہے. ایک پاور پوائنٹ ہے، انشاءاللہ آپ کو بھیجیں گے، گیس کا نام سنا ہوگا، پرندہ ہے. کیسے اڑتے ہیں؟ وہ یوں وی شیپ میں اڑتے ہیں، سب سے آگے ایک ان کا لیڈر، پھر اس کے پیچھے دو، پھر دو، پھر دو، اس طرح وی شیپ میں. پچھلے سالوں میں میں نے اس کو ڈسکرائب کیا تھا کہ اس طریقے سے اڑنے میں ہوا کا پریشر آگے سے کم ہو جاتا ہے اور سب مل کے چلتے ہیں نا، تو ان کو بہت آسانی سے جانا پڑتا ہے. جو آگے اٹھ رہا ہوتا ہے نا, کسی وجہ سے اگر وہ بیمار ہے, کوئی مسئلہ ہوگا, تو ذرا سا وہ پیچھے ہونا تو جو پیچھے دو تھے ان میں سے ایک آگے چلا جاتا ہے. یہی حکم ہے آج جماعت میں نماز پڑھاتے ہوئے امام کا, کہ امام کے بالکل پیچھے جو لوگ ہوں نا وہ بہت علم والے اور بہت زیادہ تقویٰ والے ہونے چاہیے. کسی وقت خدا نخواستہ امام نکلے, وضو ٹوٹ سکتا ہے, طبیعت خراب ہو سکتی ہے, تو کوئی پڑھا لکھا پیچھے جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بڑے انسان کے ساتھ جو لوگ ہوں وہ علم, تقویٰ اور اس چیز میں سب سے بہترین ہوں. پھر مزے کی بات ہے کہ وہ جو دوڑتے ہیں نا, ان میں سے کبھی کوئی ایک جو یوں وی بن رہا ہے تو ان میں سے ایک پیچھے رہ گیا, اب کیا ہوا, وہ اکیلا ہے. اب وہ اکیلا تو ساری ہواؤں کے تھپیڑے اس کو سہنے پڑ رہے ہیں, نہیں فوراً اس میں سے ایک جا کے دوسرا اس کے ساتھ دو ہو جاتے ہیں. اتنا خوبصورت پریزنٹیشن ہے کہ دل حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اتنے چھوٹے پرندوں کو یہ عقل دی ہے. تو میرے آپ کے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے کہ مل کے چلیں گے تو سفر آسان ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو انسان اچھے طریقے سے مینیج کر لے گا. اور اکیلا انسان کیا ہوتا ہے, وہ ہوا میں لڑکتا ہوا ایک وہ پتا کہ جس کو ہوائیں ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں. اور اس کے بعد میرے آپ کے پیارے گھروں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے سورت نحل آپ کو مختلف نعمتوں پہ غور کرنا سکھا رہی ہے. اس میں کوئی فارسی نہیں ہے, اس میں کوئی آپ کو میتھمیٹکس نہیں سیکھنا پڑتا, صرف وہ چیزیں جو دن رات میری آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ہم تھوڑا ہی سوچتے ہیں. فرمایا, اللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. یہاں دعا کیجئے اللہ سب کے گھر کو سکون والا بنا دے. دیکھیے ساری دن کا تھکا ماندہ انسان گھر جائے سکون پاتا ہے, لیکن جس کو گھر میں سکون نہیں وہ کہاں جائے گا. تبھی تو پھر لیکر شاپس بنی, پھر تبھی تو کلبز اور نائٹ کلبز بنے. تو ہر ممکن کوشش کریں گھر کا ہر فرد, شوہر بھی, بیوی بھی اور بڑے بچے بھی, کہ گھر میں جھگڑے, لڑائی, اختلافات, بحثیں نہ ہوں, شور نہ ہو, اتنا شور نہ ہو کہ اس در سکون کی بجائے بے سکونی کا احساس ہونے لگے. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. ٹینٹس, کس کا گھر ہے آج ٹینٹ میں؟ ہم کہیں گے استغفر اللہ, ہم کوئی غریب ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ہلکا پانے والے کس کو اللہ نے کہا, کہ جس کا گھر ہلکا ہوگا اس کے لیے اڑنا بھی آسان ہے اور اس کے لیے چلنا بھی آسان ہے. بوجھل گھر ہمیں بوجھل کر دیتے ہیں کہ بعض دفعہ پانچ نمازیں بھی وقت پہ ادا نہیں ہوتی. اس نے جانوروں کے سوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی جو زندگی کی مدت تک تمہارے کام آتی ہیں. اس زندگی کی مدت کو ہائی لائٹ کریں. موت کے بعد کوئی ایک جوڑا, کوئی ایک سویٹر, ایک شال, ایک ساکس کا جوڑا میرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا. اتنا بنائیے جو پہنے, استعمال کریں, پھر کسی کو دے دیں. بت بنا کے ان کو گھروں میں, کمروں میں, الماریوں میں اتنا نہ بھریں کہ الماری بند ہی نہ ہو. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا, پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں, غاروں کی طرف اشارہ, کیوز, اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو گرمی سے بچاتی ہیں, اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے, شاید کہ تم فرما بردار بنو. یہاں کہیے, اے اللہ تو نے مجھے جتنی نعمتیں دی ہیں نا اتنا شکر والا بھی بنا. جب تک شکر نہیں ہوگا یہ نعمتیں ہمارے حق میں نہیں بلکہ ہمارے خلاف ہونے لگیں گی. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو نبی تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں, اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں. پیار سے, محبت سے بتاتے رہیے, پوچھتے رہیے, اور اس کے بعد پیچھے نہ لگیں, آپ ان سے بے نیاز ہو جائیں. انہیں کچھ ہوش بھی ہے اس روز کیا بنے گی جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا, نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ اس کے عذاب میں, نہ ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی, اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے, ذرا سا سوچیے ان لوگوں کی بے بسی اور ان کی بدبختی جن کی ساری زندگی اللہ کی بجائے دوسروں کو خوش کرنے میں گزر گئی. اے پروردگار, یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. کاش یہ حقیقت بندہ دنیا میں سمجھ جائے, لیکن بعد میں سمجھ آئی کیا فائدہ. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. دیکھیے وہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے ان کے شرک کی. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کے سارے جھوٹ رفو چکر ہو جائیں گے جو یہ دنیا میں کرتے تھے، یعنی جو جھوٹی باتیں کرتے تھے وہ سب دور ہو جائیں گی۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے نبی، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں سے خود انہی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے۔ کون ہوگا یہ شخص پتہ ہے آپ کو؟ ہر دور کا نبی، ہر امت پہ اس کا نبی، اور اس نبی کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ کیسے اللہ مقام محمود پہ اپنے پیارے نبی کو قیامت کے دن فائز کرے گا؟ اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ لینا چاہتے ہیں ہدایت اور رحمت تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، سر جھکا دیں۔ آپ دیکھیں سر کھینچنے سے کیا ہوگا، سرکشی کیا ہوتی ہے، نہیں ابھی نہیں، نو نو، جھکا دیجئے، ٹھیک ہے اللہ، جو احکامات ہے اس پہ عمل کروں گی، جو آپ نے کہہ دیا اس کو مانوں گی، پھر انشاءاللہ ہدایت اور رحمت اس انسان کے نصیب میں آئے گی۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت ہے، اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں دین اسلام کا خلاصہ ہے، تین باتوں کا حکم، تین باتوں سے روکا کیا، اور حضرت عثمان بن مزون اسی آیت کو پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور عمر بن عبدالعزیز جن کو لوگ عمر ثانی بھی کہتے ہیں وہ اسی، انہوں نے اس آیت کو جمعے کے خطبے میں شامل کیا۔ آج بھی مرد تو سارے ہی جانتے ہیں، آپ میں سے جو جمعے کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں تو نماز میں جمعے کے خطبے کے بعد عموماً یہ آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن افسوس کہ ایک بات کیا ہے، آیت میں کیا حکم ہے اور امت کس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئیے ذرا پڑھیں اور دعا کریں کہ کم از کم اس ایک آیت کی تفسیر اور ترجمہ مردوں کو پہنچا دیا جائے کہ سنو، اور جب ہر جمعہ یہ تذکیر اور یہ ریمائنڈر ملے تو پھر تم اس پہ غور بھی کرو گے۔ لیکن بے سوچے سمجھے سنتے ہیں، بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، اس لیے کبھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے حکم دیا، اور وہ کیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اب دیکھیے ہر حکم قرآن کا اللہ نہیں دیا ہے، لیکن یہاں لفظ حکم کے استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ کیا آج امت میں عدل ہے؟ کیا آج احسان کی روش پہ زندگی گزر رہی ہے؟ کیا صلہ رحمی ہے؟ کیا ہم بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے رکے ہوئے ہیں؟ اللہ اس قرآن کو زندہ طور پہ ہمارے اندر عام کر دے تاکہ ہم واقعی نصیحت لینے والے بنیں۔ پھر کچھ اور حکم، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ذرا سوچیے کتنی محرومی ہے، اصل میں یہ سمبل بھی ہے، بس کہتے ہیں واقعی مکہ میں ایک ایسی عورت تھی جو دیوانی تھی، سارا دن بیٹھ کے چرخہ کاٹتی، روئی جو ہوتی ہے اس کے دھاگے بٹے جاتے، اور رات کو کینچی لیتی اور سارے دھاگے دوبارہ کاٹ کے پھر اس کو کچرا کر دیتی۔ اصل میں اپنی محنتوں کو ضائع نہ کروں، بس اب انسان بڑے تپاک سے نیکی کا کوئی کام کرتا ہے، پھر نہ جانے کیا ہیجان برپا ہوتا ہے، کیا نفسانی تقاضا غالب آتا ہے، کیا دنیا کی ہو پاتی ہے، سارے کیے کرائے پہ پانی پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور اللہ ہماری محنتوں کو ضائع نہ کرنا۔ اے اللہ اگر آج ہم سے نیکی کا کوئی پودا لگوا رہا ہے، کل ہم خود ہی اسی پودوں کو اکھاڑنے والے نہ بن جائیں۔ اور شیطان کا یہ ایک بہت بڑا حربہ ہے کہ وہ لوگوں سے پہلے نیکیاں کراتا ہے، خود ہم نیکیوں کی دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، پھر کوئی چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے پھر خود رکتے ہیں، پھر دوسروں کو روکتے، رہنے دو میں تمہیں کہیں اور کا راستہ بتاتی ہوں، ٹھہرو ذرا، یہ نیکی نہیں اچھی، کیوں صدقہ دے رہی ہو، میں ادھر دلواتی ہوں، یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور نیکیاں کٹ کٹ کے بالکل چورا ہو جاتی ہیں۔ اور خاص طور پہ اگلی آیت کا حصہ دیکھیے گا کہ جس میں کمٹمنٹس کرنا اور توڑنا، کیونکہ عہد پیمان کی بات ہے، تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہر عہد ایک آزمائش ہے، ہر حال میں پورا کرنا ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہو۔ اور آج امت مسلمہ کمٹمنٹس کو کچھ جانتی ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتے توڑ دیے جاتے ہیں۔ میں ایسے گھرانوں کو جانتی ہوں کہ رشتہ کیا بڑی سوچ بچار سے اور منگنی ہو گئی، سب ہو گیا، جب کسی تک بات پہنچی، ارے ہم تو آپ کے گھر رشتہ لانے والے تھے، وہ ہم جو لانے والے تھے وہ پہلوں سے ذرا بھرتے ہوئے تھے کہ اچھا لاؤ لے آؤ، ادھر توڑا ادھر کر لیا اور ادھر بھی نہیں ہوا، اور پھر بعد میں ادھر بھی نہیں ہوا۔ یاد رکھیے وہ بندہ ہی نہیں ہے جو اپنی بات پہ قائم نہ رہے، مین آف دی ورڈ بنے۔ یہ آیت آپ کو مجھے یہی سکھا رہی ہے۔ اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت سے ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز برس کرے گا۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اپروول، کسی چیز کو اپروو کرانا، ایک ہوتی اٹس اوکے، ٹھیک ہے جی آپ نے کر لیا تو ہم اس میں کیا بات کریں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، ضروری نہیں کہ اس پہ اللہ کی اپروول ہو، پرمیشن ہے، اپروول نہیں ہے۔ ورنہ تو چور ڈاکو بھی کہتا ہے کہ دنیا میں ہم نے چوریاں اس لیے کی کہ اللہ نے ہمیں مجبور کیا۔ تو اس موضوع کا تعلق تقدیر سے ہے، آپ کا میرا اس پہ عمل کیا ہے۔ اپنی برائیوں، اپنی غلطیاں، اپنی خامیوں کی ذمہ داری قبول کریں، کبھی نہ کہیں کہ اللہ نے کروا دیا، اللہ روک لیتا۔ اللہ روک سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی روکتا نہیں ہے۔ ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، اور مسلمانوں تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے۔ یہ دیکھیے جہاں لوگ کمٹمنٹس نہیں نبھاتے، جیسے کہ آج ہم مسلمان اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اس طرح سے اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بناؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، جو میرے پاس ہے میرے ہاتھ میں اتنی بے برکتی ہے کبھی باقی نہیں رہے گا۔ کچھ لوگ خود بھی کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں سوراخ ہیں، پیسے ٹکتے نہیں ہیں، ایسے خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ خرچ نہیں بھی کریں گے نا، آپ کے میرے ہاتھوں کی بے برکتی جو آج میرے آپ کے ہاتھ میں اس کو ختم کر دے گی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ کیا پتا چلا کہ باقی رہنے والے کے ہاتھ میں اپنی چیزوں کو ڈال دو۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بقا ہے، کل من علیہا فان و یا بقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگانے والے اپنے سارے ایسٹس، اپنی ساری نعمتوں کو اپنے آگے جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچا دیتے ہیں، تاکہ جب وہاں پہنچیں تو وہ سب کچھ ہماری ضرورت کے لیے موجود ہو۔ ہاں اس پہ مشکل تو ہوتی ہے، نفس بہت موٹا ہے، ہم تو اپنے پیچھے بچوں کی نسلوں کی نسلوں کی نسلوں کے لیے رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل اور فیوچر کا نہیں پتہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کیا ہے؟ ایک گھڑا ہے، اس کے اندر سامان تم نے خود لانا ہے۔ قبر کے بارے میں کہتا ہے خفرت من النار، یا تو آگ کا ٹکڑا ہے یا جنت کا باغ ہے۔ یہ میں نے آپ نے اپنے عملوں سے دنیا میں رہ کر اپنی قبر کو سجانا ہے، جنت کیا ہے؟ آپ کے میرے اعمال سے بچے گی۔ تو لہٰذا صرف چھوڑ دینے والی دنیا کا فکر کر کے اس میں نہیں چھوڑنا، بلکہ صبر کر کے آگے کے لیے کچھ تیار کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ چلیے یہاں بھی ایک خوبصورت بات سمجھ لیجئے گا، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ احسن کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم سب کا ایمان کا لیول اکثر گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ کیا جو نماز ہم روز پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ بہترین ہوتی ہے؟ نہیں، کبھی تو صرف فرض پورا کرتے ہیں، کبھی اسی میں چاول ابال رہے ہوتے ہیں، کہیں اسی میں دروازہ کی طرف فکر لگی ہوتی ہے، دھیان بٹا ہوتا ہے، بٹ کبھی کوئی نماز ایسی پڑھی ہو یاد کیجئے کہ آنسو ہی نکل پڑے، ایسا لگا کہ بس عرش کے پائے کے پاس کھڑی ہوں اور وہ مالک الملک اور میں اس کے سامنے خشیت سے رو رہی ہوں۔ یہ تھی آپ کی احسن نماز۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی ساری پڑھی ہوئی نمازوں کو اپ گریڈ کر کے اس احسن لیول پہ لے جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے۔ تو احسن کام کر کے رکھ لیں کچھ نہ کچھ ہر فیلڈ میں، اور کہیں کہ اللہ میری باقی دنوں کی عبادات کو اس نیکی پہ اس کام کے اوپر ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ میں ہر کام ہی احسن کرنے والا بنا دے۔